الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 601 جیسا کہ دو ہفتے قبل یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ اکتوبر کا سارا مہینہ مجھے کراچی سے باہر رہنا ہے، یہ صرف ایک دن کے لیے کراچی آمد ہوئی ہے، تو موقع کو غنیمت سمجھ کر اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ آپ حضرات کا نقصان کیوں ہو، یہ درس رکھ ہی لیا گیا. مگر ایک خرابی ساتھ میں یہ بھی ہو گئی کہ جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ اتوار کی حد تک یہ درس ہو رہا ہے تو آج اور کئی سارے درس شامل ہو گئے، اور باوجود یہ کہ میں ایک سفر سے آیا کل دوسرے سفر کے لیے جا رہا ہوں اور اس دوران تھکن بہت زیادہ ہے، لیکن آج چار پروگرام بن گئے تو آخر درس میں شاید ہمیں جلدی کرنا پڑے اور ایک گھنٹے سے بھی پہلے بات کو مکمل کر دینا پڑے شاید. خیر، یہ درس جو بہرحال ایک یتیم ہو یتیر ہو لاوارث درس ہے، کسی نہ کسی طرح پروردگار نے اسے 601 منزل تک پہنچا دیا. مگر آج کا درس، ستمبر کے آخری درس اور نومبر کے پہلے درس، ان کے درمیان بالکل اجنبی ہے. اجنبی کا مقصد یہ ہے کہ جو موضوع چل رہا تھا اور اعلان یہ تھا کہ آج اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا، مگر یہ اعلان اس لیے منسوخ کر دینا پڑا کہ شاید باقاعدہ آنے والوں میں سے بہت سے آج نہ پہنچ پائے. غلط فہمی ہے کہ یہ درس ہوگا کہ نہیں، کچھ لوگوں کا حافظہ کمزور ہے، کچھ لوگوں کو تاریخ کا اشتباہ ہو گیا. تو خیر، یہاں آنے والوں کو یہ تو پتا ہے کہ موضوعات کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، بس آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. چنانچہ وہ جو ہمارا عنوان چل رہا تھا کہ مومن کی دو ایسی صفت جو ہیں قروء دین کی مگر اپنی شکل و صورت میں اصول دین لگتی اور اسی لیے ان کا ثواب بہت زیادہ، یہ اب ماہ نومبر میں رکھیے گا. غالباً علامہ اقبال کی پیدائش کی تاریخ ہوگی 9 نومبر کو، تب وہ دوسری صفت کا بیان آپ کے سامنے آئے گا. فی الحال آج کے اس درس کو بنیادی طور پہ مکمل فقہ کے لیے وقف کیا جاتا ہے. کچھ بہت سارے الگ الگ مسائل ان کا بیان ہو جائے. سب سے پہلے ایک ایسا مسئلہ جو 1.5 مہینے پہلے یہاں پہ ضمناً آیا تھا، کراچی کے دیگر دروس میں ذرا تفصیل آیا، پھر اس مسئلے کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہو گئی. آج پہلا تو اسی کا بیان. اس کے بعد 2 سال پہلے ایک مسئلہ آیا تھا جو سرسری بیان کر دیا گیا، لیکن اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ بن گیا، چنانچہ باقاعدہ اس کے بارے میں مزید تحقیقات کی گئی تو کم از کم آغاز سیستانی کی حد تک اس کا ایک اور حل نکل آیا، پھر وہ مسئلہ اور اس کے بعد کچھ متفرق مسائل. ایک بار پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ مسائل کے بیان میں سنتے وقت یا پڑھتے وقت الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ذرا سا اگر لفظ سننے میں آپ کا ذہن توجہ نہ دے سکا تو کہاں کچھ جا رہا ہے بات کچھ اور ہو جائے گی. خصوصیت کے ساتھ ان مسائل میں جنہیں بعض اوقات تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، تو صرف ایک ایسا لفظ رکھ کر کہ جس سے غلط مسئلہ بھی نہ ہو اور کم از کم اس وقت کام چل جائے، علماء کرام آگے بڑھ جاتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ مرحوم آغائے خوئی، پھر مرحوم آغائے روحانی اور کسی حد تک آغائے گلپا ایگانی، ان کی کتاب میں آپ کو یہ مسئلہ نظر آئے گا. آغائے خوئی کا ایک بہت ہی مشہور اصول ہے جو بعد میں آغا روحانی کے ہاں بھی ہے اور آغا سیستانی کے ہاں بھی ہے. اور وہ اصول یہ ہے کہ مستحبات اور مکروہات کی روایت بھی بہت معتبر ہونا چاہیے. یہ خود ہمارے یہاں نجف اور قم کے حوزے میں ایک مسئلہ ہر مرجع بحث کرتا ہے کہ واجبات اور حرام تو ایسے حکم خدا ہیں کہ جس میں آدمی کو کسی قسم کے سو اور چرا کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ تو اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ مکمل طور پہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ روایت معتبر ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہر شخص کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. ہماری عزت یہاں سے شروع ہوتی ہے, ہماری شریعت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے کسی پر بھی. نہ کوئی واجب کی پابندی ہے نہ کوئی حرام کی پابندی ہے. آغاز یہاں سے نہیں ہوتا کہ ہر شخص اپنے ہر عمل کے اندر مجبور ہے اور اسے اس کے لیے کوئی نہ کوئی قرآن اور حدیث کی ریسرچ کر کے فتویٰ نکالنا. نہیں, ہر شخص آزاد. اب جب اس کو پابند کیا جائے کہ فلاں واجب کرو یا فلاں حرام نہ کرو تو بہت ہی معتبر روایت ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے مسئلہ مستحبات و مکروہات کا. یہ بات کئی دفعہ چکی ہے, صرف بطور تمیز تذکرہ کیا جا رہا. مستحبات و مکروہات میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, جب آپ نے شروع ہی میں مومن کو یہ بتا دیا کہ یہ چیز واجب نہیں ہے مستحب ہے, حرام نہیں ہے مکروہ, یعنی تم اگر انجام دو تو یہ رضاکارانہ ہے, والنٹیئری ہے, کوئی تمہارے لیے ضروری نہیں تھا. جب شروع ہی میں آپ نے اس کو یہ کہہ دیا تو پھر بہت زیادہ حدیث پر غور کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ضعیف حدیث ہے وہ بھی چل جائے, لیکن ہر ضعیف نہیں, ضعیف کی بھی قسمیں ہوتی. تو مستحبات میں وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ خود ہی سامنے والے سے کہہ رہے تم اسے چھوڑ سکتے ہو. لیکن یہ نظریہ جو یقیناً شیعہ تاریخ میں مشہور ہے اور اس کا نام ہے التسامح فی ادلۃ السنن. تسامح مانے چشم پوشی, ذرا رعایت, ذرا یعنی اتنی باری بینی سے کام نہ لینا, نظر انداز کر دینا. التسامح فی ادلۃ السنن, سنت چیزوں کی دلیل میں چشم پوشی کی جاتی ہے, ذرا اسے نظر انداز کیا جاتا ہے, اتنی زیادہ باری بینی نہیں ہوتی. تو یہ نظریہ زیادہ کیا علماء نے اختیار کیا, چنانچہ یہی نظریہ مثلا امام خمینی کا تھا اور آغا عراقی کا تھا اور آغا خامنائی کا ہے اور آغا ذوالفقاری کا تھا. لیکن ہمارے کوئی بہرحال اس میں قائل تھے کہ یہ نظریہ نہیں چلے گا, بلکہ سنت اور مکروہ کے اندر بھی حدیث معتبر ہونا چاہیے. اور یہ کہنے کے بعد جب اپنے فتوے کی کتاب لکھی, توضیع المسائل ہو کہ منہاج الصالحین ہو کہ قربۃ الوثقی حاشیہ ہو کہ مسائل منتخبہ ہو کہ مناسک حج, یہ پانچ کتابیں تھیں مرحوم آغا خلد کی. تو اگر کے نظریہ یہی تھا کہ مستحبات و مکروہات کے لیے بھی روایت معتبر ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی اس کتاب نے بہت ساری چیزوں اس طرح سے مستحب لکھ دیا کہ خود آغا خلد کے نزدیک کو ثابت نہیں تھا. چنانچہ توضیع المسائل کو چھوڑ کر باقی ہر کتاب کے شروع یہ نوٹ ڈالا تھا کہ اس کتاب میں جو مستحبات و مکروہات ہم لکھ رہے ہیں یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں. لیکن چونکہ ہر ہر جگہ پر یہ بحث کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ممکن نہیں تھا, تو کہا کہ جس طرح علماء لکھتے آئے ہم نے بھی لکھ دیا کہ یہ مستحب ہے کتاب کے اندر, لیکن وہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں. اسی لیے اگر کوئی زیادہ احتیاط کرنا چاہے تو ہماری اس کتاب کے اندر موجود ہر مستحب اور مکروہ کو رجا کی نیت سے انجام دیں. اچھا, یہ ساری بات میں کچھ 50-60 دفعہ تو کہہ چکا ہوں, اور یہی چیز جو آغا خلد نے اپنی عربی کتابوں میں لکھی آغا روحانی کی توضیح المسائل کے اندر یہ نوٹ اردو میں بھی آ گئے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. لیکن اتنی ساری گفتگو کا مقصد دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, جو مومنین ابھی راستے میں یا سیڑھیوں پر یا کولر کے قریب پانی پینے میں مشغول ہے وہ پہنچ جائیں, اور نمبر دو, ایک تمہید بن جائے, اور وہ تمہید یہ بن کہ بعض اوقات پورا مسئلہ واضح کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو ایک طرح سے غلط مسئلہ بتایا جاتا ہے, ایک طرح غلط مسئلہ بتایا جاتا, لیکن غلط کا مقصد کیا ہے؟ احتیاط والا. وہ مسئلہ بتایا جاتا ہے جو آپ پر واجب نہیں ہے, لیکن ایسا ظاہر کیا جاتا ہے جیسے واجب, لیکن اس طرح تو غلط مسئلہ نہیں بیان ہو سکتا. کوئی ایک لفظ ایسا رکھ دیا جاتا ہے جس سے سمجھنے والے سمجھ جائیں اور توجہ دینے والے توجہ دیں. اور وہ لفظ بھی کوئی کوڈ ورڈ نہیں ہوتا ہے کہ سب کو نہیں سمجھانا ہے پانچ آدمیوں کو سمجھانا ہے, نہیں, وہ سب کو سمجھانا ہے تبھی اس کی وضاحت ہو. اب بطور مثال یہ ساری بات جو چلی تھی جس کا دوسرے الفاظ میں خلاصہ یہ کہ احتیاط والا مسئلہ بھی عوام کو بتانے کی اجازت ہے بغیر پوری وضاحت کے کہ دیکھیے آپ کے مرضی کے نزدیک یہ واجب نہیں لیکن بہتر ضرور ہے. یہ کہے بغیر ہم لفظ احتیاط رکھ کر بھی کوئی مسئلہ بتا سکتے ہیں. اب یہ اتنی تمیز ہو گئی, آئیے لفظ موضوع پر. ڈیڑھ مہینے پہلے ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کیونکہ پورے کراچی میں وہ مسئلہ ایک وقت میں پیش آ رہا تھا, اس لیے میں نے تقریباً ہر جگہ اس کو بتایا, صرف یہی کا درد رہ گیا جو بالکل الٹی بات. جو مسئلے یہاں آتے ہیں وہ تو اکثر جگہ نہیں بیان ہوتے لیکن دوسری جگہوں کے مسئلے یہاں ضرور آ جاتے ہیں, مگر اس وقت کیونکہ ہر جگہ ایک مسئلہ بیان ہو رہا تھا اور بار بار میں کہہ رہا تھا جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ وہاں نہ جائیں, جو وہاں آتے ہیں وہ یہاں نہ آئیں, یہ گڑبڑ ہو گئی, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ یہاں پر آیا, اشارتاً بیان کیا گیا اور ہم کو آگے بڑھ جانا پڑا. کیا تھا وہ مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ اپنے کسی رشتے دار کو حج کرا رہا ہے, خاص طور پر بیوی, بعض حالتوں میں والد ہیں, بعض حالتوں میں اولاد, تو جب ان کو اپنے ساتھ حج کرا رہے ہیں تو ایک طریقہ شرن ایسا ہے کہ ان کو آپ حج کرائیں گے لیکن ان کا اپنا واجب حج ہو جائے گا, زندگی بھر اس کے بعد دوبارہ ان کو حج نہیں کرنا ہے, چاہے ذاتی طور پر آئندہ چل کر ان کے پاس استطاعت کیوں نہ پیدا ہو جائے. اچھا, اصل مسئلہ اس سے بھی ایک مسئلہ پہلے کا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی ایسے وقت میں حج کیا جب اس کی استطاعت نہیں ہے, یعنی شرعاً اس پر حج واجب نہیں ہے اور اس نے حج کر دی, تو بعد میں جب اس پر شرعاً حج واجب ہوگا تو وہ پہلے والا حج نہیں چلے گا, اس کا ثواب ضرور ملے گا کیونکہ حج ایک افضل ترین مستحب کی عبادت ہے. جب تک جب واجب نہ ہو تب بھی اس کی افضلیت میں شک نہیں, ثواب ضرور ملے لیکن وہ واجب حج نہیں مانا جائے. واجب حج وہی ہے کہ جب آپ کے پاس حج کی شرعی شرطیں پیدا ہو جائیں اس وقت آپ کریں. یہ مسئلہ تھوڑا تھوڑا وضو میں, غسل میں, تیمم میں, نماز میں اور روزے میں بھی آتا, تھوڑا تھوڑا. اب اس کی میں تفصیل بتانے جاؤں گا تو بات کہیں کہ کہیں پہنچ جائے گی, لیکن ایک اشارہ ضرور کر. بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کے لیے روزہ کافی ہے ماں, لیکن وہ پھر بھی روزہ رکھ لے, تو یہ روزہ جو اللہ نے معاف کیا ہے پھر بھی اگر کسی نے رکھ لی کام نہیں آئے, یہ روزہ چلے گا نہیں, یہ روزہ واجب کی گنتی میں نہیں مانا جائے گا, بعد میں اسے رکھنا پڑے گا ہی. بعض حالتیں ایسی ہوتی ہے کہ وضو یا غسل ساقط, تیمم واجب تھا, ہم نے تیمم چھوڑ کے پھر بھی وضو یا غسل کر ہی لیا, تو خالی اتنا نہیں ہے کہ ہمیں گناہ ملا بلکہ ساتھ ساتھ اس وضو یا غسل کو باطل بھی مانا گیا, کوئی نہیں تم اتنے ہی رجیس ہو جتنے پہلے تھے. اب اس کے اندر کچھ باریکیاں ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں ایسا چلتا ہے, لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ وضو میں, غسل میں اسی طرح نماز, اسی طریقے سے روزے, کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شریعت نے کہا کہ یہ عبادت آپ سے واجب نہیں اور آپ نے پھر بھی بہادری دکھا کے کر لی, تو کہا جاتا ہے کہ تمہیں گناہ تو ملے گا لیکن چلو یہ عبادت مان لی, اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, جب اللہ نے یہ عبادت ثابت کی ہے پھر بھی تم نے کر لی, نہ صرف یہ کہ گناہ ملے گا بلکہ عبادت ہوئی ہے. جیسے اس کی چھوٹی سی مثال, اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے, اللہ نے سفر میں روزے کو معاف کیا, زیادہ بہتر لفظ تو یہ ہے کہ حرام کیا ہے لیکن جو رائج لفظ ہے معاف کیا, اور اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں پھر بھی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, تو نہ صرف یہ کہ وہ گناہگار ہے بلکہ یہ روزہ مانا بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہے چلے گناہگار صحیح, روزہ تو ہو گیا نا, وہ باقی اس کی توبہ کر لیں گے یا جو کفارہ ہے یا جو تاوان ہے وہ ہم دے دیں گے, نہیں روزہ بھی نہیں. ماہ رمضان میں آپ نے ایک ہفتے سفر کیا, ساتھ کے ساتھ دن روزہ رکھا, بعد میں اس کی قضا کرنا ہی پڑے, وہ مانے ہی نہیں ہے. اسی طرح سے بالکل اس طرح سے تو نہیں, لیکن اس سے ملتا جلتا حج کا مسئلہ کہ اگر کسی کی حیثیت نہ ہو اور وہ حج کرے تو یہ حج ایک مستحب کے اعتبار سے ثواب دلوا لے, لیکن اس کا واجب حج نہیں. جب حیثیت ہوگی تو دوبارہ کرنا ہوگا. لیکن ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ ہاں اگر آپ کی ذاتی حیثیت نہیں ہے حج کرنے کی, لیکن کوئی آدمی حج کا خرچہ اٹھانے کو تیار, وہ آپ سے کہتا ہے تم میرے خرچے پہ حج کرو, حج وزن زال کے ساتھ وزن, وزن وہ کر رہا ہے, پیسے وہ خرچ کر رہا ہے, حج آپ کر رہے ہیں, تو یہ واجب حج مان لیا گیا. اور ایسا واجب حج مانا گیا ہے کہ بعد میں آپ کے پاس ذاتی طور پہ بھی پیسے آ گئے, تب بھی آپ کو دوبارہ حج پہ نہیں جانا. البتہ حج وزنی میں یہ شرط ہے کہ پیسے دینے والا آپ سے کہے کہ اپنا حج کر. اکثر پیسے دینے والے کہتے ہیں کہ ہم پیسے دے رہے ہیں, ہمارے والد کو حج کر لیں, چاہے ان کا واجب حج نہ ہو ویسے ہی کروا رہا. حج بدل اسے نہیں کہتے, حج بدل کہتے ہیں وہ آپ کو پیسے دے کے تمہیں خود حج کرنا, چاہے وہ بھی ساتھ چلے چاہے وہ نہ جائے, خالی آپ کو پیسے دے. یہ والا حج بالکل واجب حج بن گئے, اور ایسا واجب حج بنا کہ بعد میں چاہے آپ لکھ پتی یا کروڑ پتی یا ارب پتی بھی ہو جائیں, آپ کا دوسرا حج آپ سے واجب نہیں ہو, واجب اتر گئے. یہ جو حج بدلی اس کے اندر یہ ہے کہ سامنے والا آپ نے کہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں. اچھا اب یہ پیسے دینے کا طریقہ کار کیا, اس پر میں نے کراچی کی کئی جگہ پہ جب حج کی تاریخیں چل رہی تھی تو مسئلہ بتایا, اور وہ مسئلہ یہ کہہ کر بتایا گیا کہ احتیاط یہ ہے کہ بجائے آپس کی انڈرسٹینڈنگ, دیکھیے ایک طریقہ تو یہ کہ نہ ہم نے کہا اپنی بیوی سے نہ اس نے قبول کی, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں, اس کو پتا ہے کہ میں اس پیسے سے حج کر رہی ہوں. ایک تو یہ طریقہ ہے خرچہ کرنے, ایک یہ ہے کہ چلے ہم نے ذرا زیادہ احتیاط کی, اس نے زبانی کہہ دیا کہ اس سال میں تمہیں حج کرا رہا ہوں اپنے خرچے سے, اور اس نے بھی رضامندی ظاہر کی, ایک پہلے سے یہ ذرا بہتر طریقہ ہو گیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ سب کہنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جتنے پیسے سے حج ہوتا ہے وہ رقم آپ نے بیوی کے ہاتھ میں دی, اور اس نے قبول کر لیے, قبول کر کے واپس ہمیں پلٹا دی کہ جا کے یہ جمع کرا دے. یہ سب سے بہتر طریقہ, سب سے اچھا اور فول پروف طریقہ تو یہی ہے, لیکن اس سے کم درجے سے بھی کام چل جائے گا کہ آپ نے خالی زبانی بات دی. دیکھیے ہر جگہ زبانی بات نہیں چلتی, جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا بار بار یہ مسئلہ بتایا گیا کہ بیوی کو کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کھلا مکان ہے یہ میں نے تمہیں گفٹ کیا, اس نے کہا میں نے قبول کیا اس سے گفٹ نہیں ہوگا, قبضہ دینا ضروری, جب تک کہ اس کے ہاتھ میں قبضہ نہیں ہوگا زبانی اور تحریری بات کی کوئی حیثیت نہیں. یہی مسئلہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدقہ مستحبی کے بارے میں بار بار آیا کہ آپ نے فقیر کے نام پہ ایک صدقہ مستحبی نکال کے رکھ دیا, اس نے کہا میں نے قبول کیا یہ صدقہ نہیں بنا جب تک کہ اسے قبضہ نہ دے. اسے قبضہ دے یا اس کے نمائندے, وہ نمائندے آپ خود بھی بن سکتے ہیں الگ مسئلہ, لیکن قبضہ چھڑ. لیکن حج کے خرچے کے اندر یہ شرط ہے کہ نہیں, یعنی پیسے دینا پیسے ہاتھ میں پکڑانا ضروری ہے کہ خالی زبانی بھی چل جائے, بلکہ زبانی سے بھی کم درجے کی چیز کہ خالی آپس کی انڈرسٹینڈنگ. بیوی کے علم ہے کہ شوہر یہ پیسے میرے نام پہ جمع کرا رہا ہے, مجھے اس سال حج پہ لے جا رہا, نہ شوہر نے کہا کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دیتا ہوں, نہ بیوی نے کبھی کہا کہ کیا تم مجھے دے رہے, زبان سے کچھ کہے بغیر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے بات آگے چل رہی. تو یہ تین چیزیں بار بار میں عرض کر دوں کہ ہبا میں یہ نہیں چلتا, صدقے کے اندر یہ نہیں چلتا, اور بھی کئی عبادتیں ایسی ہیں جس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں چلتی. جیسے اگر مسئلے کو پھیلا کر آپ کو کچھ وقت ضائع کرنا چاہوں تو مثلاً یہ کہہ دوں کہ نکاح میں انڈرسٹینڈنگ نہیں چلتی, زبان سے صیغہ جاری ہونا ضروری. طلاق میں انڈرسٹینڈنگ نہیں چلتی, دونوں پارٹیز کو پتا ہے کہ ہم یہ معاملہ توڑ رہے ہیں نہیں ٹوٹے جب تک کہ زبان حرکت نہ کرے. اسی طریقے سے نظر کے سیغے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں چلتی, کہ بھائی دل میں خیال ہے کہ کیا کرے, نہیں, جب تک کہ سیغہ نظر زبان پہ نہیں آئے وہ بالکل بے کار. تو دیکھیے تین قسم کی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. نمبر ایک, جہاں پر قبضہ دینا ضروری, جیسے بخشش میں یا گفٹ میں یا ہبے. نمبر دو, جہاں پہ قبضہ وبضہ تو نہیں ہے لیکن کم از کم زبان کی حرکت ضروری ہے. جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، نذر و قسم. نمبر تین، جہاں پر یہ دونوں کی بھی ضرورت نہیں بلکہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کافی ہے، جیسے خریدو فرو، خصوصاً آج کل کہ جہاں پہ سپر مارکیٹ کا تصور آ چکا ہے، کراچی شیلف پہ چیزیں رکھی ہیں، ہر ایک کی قیمت لکھی ہوئی ہے، آپ گئے، آپ نے وہ چیز اٹھا لی، باسکٹ میں ڈالی، ٹرالی میں ڈالی، کاؤنٹر پر آ گئے، آپ نے پیسے دیے، آگے بڑھ گئے. اس پوری ڈھیل کے اندر کہیں پر زبان سے ایک لفظ آپ کے نہیں نکلا، جبکہ پرانے علماء کہتے تھے کہ خرید و فروخت میں ضروری ہے کہ صیغہ پڑھا جائے. آپ وہ چیز اسے دکھائیں مثلا صابن اور کہیں کہ میں اسے خرید رہا ہوں، اور دکاندار کہے اچھا میں نے اسے بیچا. پرانے مراجع کے نزدیک خرید و فروخت میں بھی یہ صیغہ ضروری ہے، لیکن آج کل کے مراجع کے نزدیک خرید و فروخت انڈرسٹینڈنگ میں چل جائے. تو صیغہ قبضہ ضروری ہے، نظر کا صیغہ لفظ ضروری ہے، خرید و فروخت آپس کا دل کا تعاون اور انڈرسٹینڈنگ کافی. حج بدل کہ انسان اپنی بیوی کو یا والدین کو حج کرا رہا، اگر ایسا حج کرانا چاہے کہ ان کے زندگی میں دوبارہ حج واجب نہ ہو، ہم خرچہ کر ہی رہے ہیں، انہی کا حج کرا رہے ہیں، تو اس طرح سے کیوں نہ کرو کہ ان کے کبھی واجب نہ ہونے پائے دوبارہ حج. دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں یہی چاہتا ہوں کہ ابھی تو اپنے پیسے سے کرا دوں، لیکن واقعاً اگر ان کے پاس اپنا پیسہ آئے تو وہ دوبارہ بھی جائے، میرے حج کی وجہ سے وہ اپنے واجب سے نہ چھوڑ، یہ بھی نیت ہو سکتی تو وہاں تو طریقہ بالکل بدل جائے. لیکن ایسی نیت بہت مشکل ہے کہ کسی صاحب عقل کے پاس ہو، لیکن ممکن تو ہے. کبھی آپ کہیں کہ حج کی فضیلت ایسی ہے، میں چاہتا ہوں وہ اپنے خرچے سے بھی ایک حج کرے، تو آپ ابھی حج اسے کرائیں گے، مگر اس طریقے سے روک روک کے کرائیں گے کہ یہ اس کا واجب نہیں بننے پائے، ثواب ملے گا، حج ہو جائے گا، واجب نہیں بنے گا. وہ بھی ایک طریقہ ہے، جن کو دریافت کرنا ہے وہ بعد میں دریافت کر لیں، کیونکہ میرے حساب سے یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. واپس آئیے اصل مسئلے پر، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیوی کو یا والدین کو حج کرا رہے ہیں، ہیبا کی طرح سے کیا اس میں پیسے کا قبضہ دینا ضروری، ورنہ یہ واجب حج نہیں ہے، حج ہو جائے گا واجب نہیں ہوگا، یا نکاح اور نذر کی طرح سے کم از کم زبان سے صیغہ پڑھنا ضروری، اور یا خرید و فروخت کی طرح سے دونوں کے دل میں خیال ہے کہ کیا ہو رہا وہ کافی. اچھا، اب میں نے یہ عرض کیا تھا اپنی ان تقاریر میں کہ احتیاط یہ ہے کہ اسے سب سے مشکل طریقے سے کیا جائے، جو ہیبا میں ہے کہ خالی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو بلکہ پیسے ہاتھ میں لے کے صیغہ پڑھا جائے، پہلی چیز بھی آ جائے، دوسری چیز بھی آ جائے، تیسری چیز بھی آ جائے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، زبان سے بھی کہہ رہے لو یہ پیسے میں تمہیں حج کے لیے دے رہا ہوں، اور وہ کہے کہ میں قبول کر رہی ہوں، اور ساتھ میں پیسے بھی اس کے ہاتھ میں دیے جائے، چاہے کیش کی شکل میں، چاہے ڈرافٹ کی شکل میں، چاہے چیک کی شکل میں، کچھ ایک لفظ میں نے کہا تھا احتیاط یہ ہے کہ ایسا کر. سارے مسئلے کا راز لفظ احتیاط ہے. اب اس سے غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی کہ بہت سے لوگ سمجھے کہ یہ ضروری ہے، چنانچہ اگر ہم نے اپنی بیویوں کو حج کرا دیا اور اس طرح سے پیسے نہیں دیے تھے تو ان بیچاریوں کو دوبارہ جانا پڑے گا. اب آئیے ذرا اس مسئلے کی میں وضاحت کروں، اور تھوڑا سا ربط مل گیا درس نمبر 600 سے. درس نمبر 600 کا عنوان تھا وہ بھینسیں جو تارپین کا تیل پینے سے مر گئی، ان میں سے ایک بھینس یہ آ جا رہی ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ آج کے مراجع کے نزدیک فی الحال سب سے آسان طریقہ بھی چل جائے، یعنی نہ اس کے ہاتھ میں آپ نے قبضہ دیا ہے، نہ اس نے زبانی کوئی بات کہی ہے، دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا ہو رہا، یہ چل جائے گا اور حج ہو گئے، واجب حج ہو گئے. چنانچہ جو لوگ یہ حج کرا چکے ہیں فی الحال ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں. جب آج کے مہاراج اس کی اجازت دیتے ہیں تو پھر میں نے مسئلہ اس انداز سے کیوں پڑھا؟ آپ ایک سوال کر سکیں گے، چاہے آپ کی ہمت نہ ہو پوچھنے کی، لیکن دل میں تو خیال آ جائے گا کہ جب آج کا مشتہد اجازت دیتا ہے تو مسئلہ الٹے طریقے سے کیوں پڑھا گیا. ہاں، اس کی وجہ سن لیجیے. سن 1976 سے 1980-82 تک، سن 83 تک پہلی توضیع المسائل ہم نے ختم کی، ایک وبرکت 7 سال میں توضیع ختم ہو گئی. سن 83 میں آخری مسئلہ توضیع کا بتا کر نئے سرے سے توضیع شروع ہوئی. آج 14 سال ہو چکے 83 سے 97، اب تک ہم تقلید اور نجاست سے آگے نہیں بڑھ پائے. اس کے اندر کچھ قصور ہمارا ہے، تو کچھ حالات بھی ایسے ہیں کہ ایک مرجع کا انتقال ہوتا ہے، دوسرے مرجع کے مسئلے شروع ہوتے ہیں، پھر واپس پہلے مسئلے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو خیر یہ ایک طرف تو میں بتا رہا ہوں کہ واقعہ آج کل ٹائم میں بے برکتی ہو گئی, 7 سال میں پوری توجہ ختم ہو گئی. جب اس وقت تو آدھے گھنٹے سے 1 منٹ زیادہ نہیں لیتے تھے ہم مسائل, جہاں پہ درد ہوتا تھا وہاں پہ ٹنٹن بولنے والا گھنٹہ بھی لگا تھا, اس کی ٹنٹن کے اوپر بات شروع ہوتی تھی. جب ٹن ہوا 11:30 ختم تقریر اور مسائل. اب تو کبھی گھنٹے گھنٹے مسائل ہوتے ہیں. 14 سال میں توضیح ختم تو چھوڑے, چوتھائی تو چھوڑے, 1/10 حصہ بھی نہیں ہوا. لیکن وہ پہلے والے درس اور اس درس میں ایک تبدیلی تو میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 4 عبادتیں ایسی ہیں, وضو, غسل, تیمم اور حج, جس میں میری کوشش یہ ہے کہ اب صرف وہ مسئلے نہ بتائے جائیں جو آج کے مستحق ہیں, بلکہ آنے والے مجتہدین جن جن کے بارے میں امکان ہے کہ وہ مرجع بن سکتے ہیں ان کے بھی مسئلے ذہن میں رکھ کے آپ کو بتائے جائیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ 4 عبادتیں ایسی ہیں, وضو, غسل, تیمم اور حج, کہ اس میں ایک فتویٰ موجود ہے کہ اگر آپ نے آج اپنے مجتہد کے حساب سے یہ عبادت کی اور بعد میں کسی نئے مرجع کے اعتبار سے وہ عبادت غلط لگی, تو ایک فتویٰ یہ ہے کہ آپ کو پرانی عبادتیں بھی دہرانا پڑیں گی. دیکھیے نماز میں یہ مسئلہ نہیں, نماز میں یہ ہے کہ یہ عین ممکن, ذرا توجہ دیجیے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یہ عین ممکن ہے کہ آج آپ ایک مجتہد کے حساب سے نماز پڑھیں, 15 سال بعد آپ کسی اور کی تکلیف میں گئے, اپنے موجودہ مرجع کے انتقال کے بعد 15 سال بعد آپ نے کسی اور کی تکلیف, ان کے حساب سے وہ والی نماز غلط ہے. لیکن نماز میں بہرحال یہ نظریہ کہ وہ نئے مرضی بھی کہیں گے کہ ہاں اب جب سے وہی تقلید میں آئے ہو نماز کا طریقہ بدل, ان کی تقلید میں رہ کے جو نماز پڑھی تھی میرے حساب سے غلط تو ہے لیکن چونکہ اس وقت ان کی تقلید میں تھی اس لیے اس کو دہرانا نہیں. روزے میں بھی تقریباً یہی مسئلہ, خمس میں تو ہے یہ مسئلہ, نجاست و طہارت میں بھی یہی مسئلہ کہ کپڑا آپ پاک کرتے رہے آج کے مجتہد کے حساب سے, بعد میں ایک مرضی آ گیا انہوں نے کہا پاک کرنے کا یہ طریقہ میرے اعتبار سے غلط ہے, میں نہیں مانتا ہے. لیکن اب تک جو تم نے پاک کیا تمہارا وہ مجتہد اجازت دے رہا تھا اس لیے وہ صحیح بات, آج سے تم اپنا طریقہ بدل, ایسی عبادتوں میں کوئی پرابلم نہیں. جس میں نیا مجتہد کہتے کہ میرے حساب سے پرانی عبادتیں غلط تو ہیں لیکن چونکہ اس وقت میری تقلید میں تھے ہی نہیں, جن کی تقلید میں تھے ان کے حساب سے چلو, آج سے میری تقلید میں آئے ہو تو طریقہ بدلنا پڑے گا. لیکن وضو, غسل, تیمم اور حج وہ عبادت جس میں نیا مجتہد, یہ خالی چانس کی بات کر رہا ہوں, یہ فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں کہ ہے کسی کا, لیکن امکان کہ نیا مجتہد یہ کہے کہ تم وضو میں خلا غلطی کرتے آ رہے جو میرے اعتبار سے غلط ہے, اس مجتہد کے حساب سے صحیح تھی, یہ غلطی نہیں تھی, یہ صحیح طریقہ تھا جن کی تم تقلید میں تھے, لیکن میرا فتویٰ یہ ہے کہ وضو کی غلط ماضی میں بھی ہو تو وہ عبادت باطل ہے, اسے دوبارہ کرنا. جیسے مثلاً بطور مثال میں کہہ رہا ہوں, اس کو حقیقی بات نہ سمجھیے, مثلاً سارے مجتہدین کا اتفاق ہے کہ مسا اگر اوپر سے نیچے کی جانب کیا جائے سر پر تو یہ صحیح, کسی نے اس میں اختلاف نہیں ہے. اب اس کے بعد مسئلہ یہ آیا کہ کیا الٹا مسا کر سکتے ہیں, آگے سے زیادہ موجودہ مجتہدین نے کہا الٹے مسے کی بھی اجازت, اگر خمینی کی اجازت تھی, اگر سیستانی کی اجازت ہے, اگر خامنائی کی اجازت, اور آدھوں نے کہا نہیں الٹا مسا غلط, جیسے اگر کوئی منع کرتے تھے اگر روحانی منع کرتے تھے. اب مسئلہ کیا کہ اگر آپ سیدھا مسا کرتے رہے تو قیامت تک جو بھی مرضی آئے گا کبھی یہ مسا غلط ہونے کا امکان نہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ اگر سیستانی کی رعایت سے فائدہ اٹھایا کہ الٹا مسا بھی کر سکتے کر لیں, عین ممکن ہے کہ 10 سال بعد آپ کو کسی اور کی تقریب کرنا پڑے اور ان کے اعتبار سے الٹا مسا غلط, اور خالی غلطی نہ وہ کہیں کہ چون وضو کی غلطی ہے اس لیے آج جب سے میری تکلیف میں آئے تب بھی غلط, اور اس سے پہلے جو کر چکے وہ بھی غلط, انہیں بھی دوہرا. وضو میں, غسل میں, تیمم میں اور حج میں یہ امکان. دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی بات تو پھر ہر جگہ چلے گی, نہیں اس کے اندر بھی اصولوں کے تحت یہ طے ہے کہ نجاست طہارت میں نہیں چلے, نجاست طہارت میں نہیں چلے, مثلا بعض مہاراج جی کہتے ہیں قربانی میں پیشاب کا کپڑا ایک دفعہ میں پاک ہوتا ہے, بعض کہتے دو دفعہ میں پاک ہوتا ہے. ہم اب تک ایک دفعہ والے کے فتوے پہ چلتے رہے, دس سال بعد وہ مرضی آ گیا جو کہتا ہے نہیں پیشاب کا کپڑا پور میں بھی دو مرتبہ پاک ہو, تو اب تک جو ایک مرتبہ پاک کرتے ہیں نہیں. اس میں وہ نیا مرضی بھی کہے گا کہ پرانی عبادتیں صحیح, اگر وہ کپڑا نجیس تھا تم نے اس میں نماز پڑھی مگر صحیح, نجاست طہارت میں یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا, نمازوں میں بھی نہیں ہوگا, روزے میں بھی نہیں ہوگا. لیکن وضو غسل تیمم اور حج ان چار عبادتوں میں اس کا امکان ہے. خصوصیت کے ساتھ جب آغا خوئی کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے بعد جن مراجی کی ہم نے تقریر کی تو کچھ بہت پرانے مسئلے واپس آ گئے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کھلا کھلا مسئلہ اتنا پرانا ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا. نہیں, وضو غسل تیمم اور حج یہ چار. دو چیزیں اور بھی, نکاح اور طلاق اس میں بھی یہ ممکن ہے. ایک نیا مرجع کے کہے کہ کھلا طریقے سے نکاح غلط, تو اب تک جو ہوا وہ غلط ہوا اس کو غلط نہیں مانیں گے, لیکن سیدھا نکاح دوبارہ پڑھو. اسی لیے نکاح اور طلاق کے مسائل نئے نئے فتوے بتانے کی میں نے ضرورت پہلے بھی محسوس نہیں کی, یہ ایک طریقہ چل رہا ہے وہی. لیکن وضو غسل تیمم اور حج جب پہلی دفعہ یہ مسائل آئے تھے تو اس وقت میں نے بھی اس میں کچھ نئے نئے مسائل بتا دیے, کیوں نہ تجربہ کاری بھی تھی اور اس وقت کی توجہ نہیں کہ ایسا ہو سکتا. اب وضو غسل اور تیمم اور حج ان چار, میری کوشش یہی ہوتی کہ اگر موجودہ مجتہد نے کوئی ایسی رعایت بھی دی جو ایک طرح سے نیا مسئلہ ہمارے لیے بن گیا, الٹا مسا کر لو, یا جیسے آرائے سیسانی فرماتے کڑھائی سے مسا کر لو بغیر مجبوری, کوہنی سے مسا کر لو بغیر مجبوری, پھر بھی مسائل میں بہتر یہ ہے کہ اس کا بیان نہ ہو. کیونکہ وضو غسل تیمم جو عام طریقے سے ہمارے یہاں رائج ہے اس میں کسی کو پریشانی بھی نہیں ہو رہی, وہی طریقہ چلنے دو, اس میں کم از کم یہ اطمینان ہے کہ آج اور آئندہ اور اس کے بعد اور اس کے بعد کبھی بھی مسئلہ بدلے گا نہیں. لیکن نئے مسائل آپ کو بتا دیے گئے اور آپ نے بھی کلو جدید لذیذ عربی محاورہ ہے, بات کہتے ہیں مولا کی حدیث کہ ہر نئی چیز بڑی اچھی لگتی ہے. آپ نے بھی کہا کہ نیا وضو کروں, نیا غسل کروں, نئی نماز پڑھوں, سب سے الگ نظر آؤں. ہو سکتا ہے یہ آج بڑا اچھا لگ جائے, دس سال بعد پتا چلے سب کی قضا کرنا. تو یہ تین اور حج, ہاں یہ چار عبادتیں اس کے اندر ہماری کوشش حد تک امکان ہوگی کہ وہی مسئلے چلائے جائیں جو بعض کے مراجے کے نزدیک بھی ثابت ہیں. ہاں ہاں یہ ضرور کہ اس میں دو نقطوں کا میں خیال رکھتا ہوں وہ بتا دوں. نمبر ایک, جو چیزیں پہلے ہو چکی اس کو نہیں کہا جائے گا دوہرائی, وہ تو ہو ہی نہیں, وہ تو آپ نے کر ہی لیا اور اس وقت کے مرجے کے اعتبار سے صحیح بھی کیا. اب جب تک کہ کوئی ایسا مرجے نہ آ جائے جو واقعا اسے غلط کہے, خالی ابھی تک تو ہم فرض کر رہے ہیں نا, پندرہ سال بعد کوئی مرجے آ کے غلط کہے گا, تو ابھی سے ایسا طریقہ رکھو کہ بعد میں بھی پرابلم نہ ہو. لیکن جو ہو چکا جو ہو چکا, اب یہی یہ والی مثال, آج کے مراجے کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کافی, بعد کا ایک مرجے آ کے کہہ سکتا ہے کہ حج کے پیسے کو ہاتھ میں دینا ضروری, اور اگر نہیں دیے تو وہ حج نہیں مانا جائے, تو جو عورت حج کر چکی ہے اسے دوبارہ جانا پڑے. ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا لیکن بعد میں آ سکتا. تو اب جو ہم نے مسئلہ بتایا اس کا مقصد کیا تھا کہ اب جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اور اس میں کوئی ان کو زحمت بھی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو چیک دیا اور لے لی, ایک آدھے منٹ کے کام سے اگر مستقبل میں بھی حفاظت ہو جائے مسئلے کی تو کیا اچھا نہیں, میرے حساب سے اچھا ہے, اس لیے میں نے یہ مسئلہ بتایا. لیکن جو کر چکے آپ تو کر چکے, اب اس وقت تک وہ اپنے ذہن پہ کوئی ٹینشن نہ لے جب تک کہ واقعہ کوئی نیا مرضی آ کے وہ فتویٰ بدلنا, جب تک نہیں بدلنا وہ تو ہو چکا ہے, اس نے کیا کہا ہے. یا فرض کیجئے کہ الٹا مسا, یہ اس لیے کہ اب کوئی نہ کرے نہیں, کیونکہ اس الٹے مسا کا مطلب یہ ہے کہ آگے خطرہ ہو سکتا. لیکن جو وضو الٹے مسا سے آپ نے کر لی وہ تو ہو ہی گئے, اس میں یہ کہا جائے کہ آپ نے غلط کیا, یہ تو ساری نمازیں دوہرائی یہ تو مناسب نہیں ہے, کیونکہ آپ کے مستحق کے اعتبار سے صحیح تھا اور ابھی تک کوئی غلط والا مستحق آیا نہیں. تو جو ہو چکا ہے اپنے مرضی کے حساب سے صحیح آپ نے کیا, اسے ٹچ نہ کریں. لیکن جو ابھی ہونے والا, تو اپنے مستحق کے علاوہ دوسرے مستحق کو بھی ذہن میں رکھ کے کرے تاکہ آسانی. ہاں میں نے کہا کہ دو باتیں میں اس کے ساتھ بتا دوں. نمبر ایک, جو ہو چکا ہے اس کو نہ چھیڑ جب تک کہ وہ آج کے مرضی سے غلط نہ لے. نمبر دو, اس میں بھی یہ جو ہم نے کہا نا کہ سارے مستحقین کو ملا کے چلیں, البتہ کون سے مستحقین, جو مستقبل میں آنے کا امکان ہے. بعض ایسے مسئلے ہیں کہ شیخ طوسی کے زمانے میں پکے تھے, اس کے بعد طے ہو گیا کہ یہ مسئلہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا, وہ تو میں چھیڑوں گا ہی, اس کے بارے میں طے شدہ بات. وہ مسئلے جو پرانے دوبارہ آ سکتے, اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ سارے مجتہدین کو ملا کر عمل کرنے, سارے مجتہدین کو ملا کر عمل کرنے میں جہاں پر آپ کے لیے زحمت بڑھ جائے, وہ بھی میں نہیں چاہوں گا. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں. اب جیسے میں نے یہ بات کہی کہ الٹا مسا آپ نہ کریں, یعنی میرا مشورہ, اس میں کوئی زحمت نہیں, سیدھے مسئلے میں کوئی زحمت نہیں کہ یہ کہا جائے کہ ہمارا مرجع الٹے مسا کی اجازت دے رہا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیدھا ہی مسا کرو, اس میں تو ہم کو بڑی پریشانی ہو. نہیں, وہی والے مسئلے میں سارے مراجی کے بتا رہا ہوں جس میں آپ کے لیے کوئی خاص پرابلم نہیں ہے. سیدھا مسا تو ہر ایک کو آتا ہے, الٹا مسا میں شاید زحمت ہو جائے, چھوڑ دیں. چیک یا ڈرافٹ بیوی کے ہاتھ دینا, کوئی اس میں زحمت نہیں ہے. آسانی کے ساتھ ایسا کام آپ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کا مستقبل بھی محفوظ ہو رہا ہے, لیکن ہاں اگر کہیں زحمت پڑ جائے اس کی وجہ سے, اس میں نہیں, پھر اس میں اپنے آپ کے مرضی پہ چلے. کیوں اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈالے؟ بطور مثال ہم ایک مثال سنیں. یہ مثال حج کی ہے اور حج ہی کے حوالے سے سنا رہا ہوں. دیکھیے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ حج میں مردوں کو کھلی گاڑی میں جانا واجب ہے. ایک بات ہوگی, ٹھیک, سعودی عرب میں کھلی گاڑیاں نہیں ملتی, کھلی گاڑیاں نہیں ملتی, تو آج کے مراجے کہتے ہیں پھر بند گاڑی میں چلے جاؤ اور ایک کفارہ دے دو. ٹھیک, اجازت دینے کا حرام نہیں, مجبوری ہے تجھے, لیکن بعض پرانے مراجے کہتے ہیں کہ اگر کھلی گاڑی نہیں مل رہی تو بند گاڑی میں کفارہ دے کے بھی نہیں جا سکتے, پیدل حج کرو. اگر پیدل بھی ممکن نہیں ہے تو بند گاڑی میں جاؤ. لیکن ٹیکنیکل مسئلے پہ غور کیجیے گا, کھلی گاڑی نہیں مل رہی, ایک راستہ تو یہ ہے کہ کھلی گاڑی نہیں مل رہی, پیدل حج کرو. پیدل میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چھت, لیکن کیا پیدل حج کرنا ہر ایک کے لیے آسان؟ ممکن تو ہے, تبھی تو فتویٰ بنا, لیکن آسان نہیں. اتنا فاصلہ ہوتا ہے تقریباً یہ 30-35 میل کا چکر لگ جاتا ہے دو دن کے اندر اندر. یہ مکے سے آپ عرفات جائیں, عرفات سے مزدلفہ آئیں, مزدلفہ سے مینا آئیں, مینا میں جا کے کہیں آپ کا احرام اترے گا اور یہ مسئلہ ختم ہوگا. دو دن کے اندر اندر مکے سے عرفات تقریباً 14 میل, 14 میل جانا, تقریباً 14 میل آنا, 25-26 میل ہے دو دن کے اندر. جبکہ ان دنوں اور بھی بہت سارے کام کرنا, ایک تو یہ کہ خالی پیدل چلے, رات بھر بستر پہ آرام کیا, صبح دوبارہ فریش ہو, نہیں, پیدل چلنا الگ ہے اور ساتھ کے واجبات الگ. تو اب ناممکن نہیں ہے, طاقت میں ہے, اتنے سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن زحمت. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجتہد کہے کہ جب کھلی گاڑی نہیں مل رہی تو بند گاڑی تو حرام ہے, پیدل جائے. پیدل بھی نہ جا سکو, بیمار ہو, ضعیف ہو, عمر زیادہ ہے, کوئی آدمی لنگڑا ہے, تب کہیں کہ پھر مجبوری میں بند گاڑی ملے. تین مرحلے ہو جائیں, کھلی نہ ملے تو پیدل, پیدل نہ جا سکو تو بند گاڑی. اور یہ بعض مراجے کا ذریعہ گزرا. آج کے مراجے کہتے نہیں, کھلی گاڑی نہیں مل رہی تو پیدل واجب نہیں, پھر آپ کفارہ دے کے بنتے جا سکتے ہیں. اب جو ہمارا ایک اصول چل رہا ہے اس کے اعتبار سے تو ہمیں حاجیوں سے کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو کھلی گاڑی نہیں مل رہی, اور مل بھی نہیں سکتی آج کل سعودی عرب, تو اب آپ سب لوگ پیدل حج کریں تاکہ آج کے مراجے چھوڑیے, مستقبل کا فتویٰ بھی محفوظ ہو جائے. لیکن یہ والا مستقبل وہ ہے جس کی وجہ سے حال خطرے میں پڑا جا رہا ہے, زحمت زیادہ ہو رہی ہے. جہاں زحمت زیادہ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹھیک, ہم اپنے آج کے مرضی کے حساب سے چلیں گے, اتنی زیادہ مستقبل بھی نہیں یا دور اندیشی یا آنے والے زمانے کو نہیں دیں گے, کیونکہ زحمت بہت. پھر اگر کبھی ایسا فتویٰ آ گیا تو اس وقت دیکھ لیں. لیکن خلاصہ کیا بنا؟ وضو, غسل, قائم عمر, حج, وہ مسئلے جس کے اندر بغیر کسی زحمت کے آسانی کے ساتھ آپ اپنا آج کا مسئلہ بھی حل کر سکتے اور آنے والا, اس میں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایسے ہی بتائے جائے؟ تو دو لوگوں کو چھوڑ, جو لوگ پہلے کر چکے ہیں وہ تو اب جو ہو گیا تو ہو گیا, اب آگے ان کی قسمت ہے, بعد کا کوئی مرضی آ کے عبادتیں غلط کرے اس وقت دیکھ لیں. یا بعد والے کے خاطر اگر ابھی زحمت بہت زیادہ بڑھ جائے, بہت زیادہ, جیسے پیدل حج کرنا, اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے, پھر اپنے موجودہ فتوے کو لے لیں. لیکن جہاں ابھی ایک کام آپ نے نہیں کیا کرنا, اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کئی مجتہدین کے ایسے فتوے بھی لے سکتے کہ جس کی مخالفت بعد میں عبادتوں کو قضا کروائے, اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس پریشانی سے بچ سکتے, اس میں کیا یہ بہتر نہیں؟ کہ وہی طریقہ اختیار کیا جائے جس میں ابھی کا فتویٰ بھی آ جائے, بعد کا فتویٰ بھی آ جائے, دوبارہ قضا کرنے یا اعادہ کرنے کا سوال بھی پیدا نہ ہو. تو وضو غسل و تیمم کیونکہ ہمارا جلدی موضوع بنے گا, حج کی تو خیر نیازیں الگ ہوتی, تو وہاں پر اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ مسئلہ اشارے کیے جائیں گے سمجھدار لوگوں کے لیے سمجھنا چاہیے, لیکن عام طور پہ ہم نئے نئے اور اچھوتے مسئلے لے کے نہیں آئیں. یہ ہوا مسئلہ نمبر ایک. مکمل پتا نہیں 20 منٹ لگے کہ 25 منٹ, خیر بہت زیادہ وقت لگے, اتنا زیادہ کہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے, شرمندگی ہو رہی. آئیے دوسرا مسئلہ, مسئلہ نمبر دو. مسئلہ نمبر دو دو سال پہلے اٹھا تھا, اور اس مسئلے کے بعد امریکہ سے دھڑا کو اور برطانیہ, پاکستان میں تو کسی نے پلٹ کے چو بھی نہیں کی, جو سمجھے کہ نہ سمجھے توجہ دی کہ نہ دی. وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس میں دو چیزیں تھیں. دوسری چیز تو وہ تھی کہ پھر آغا سیستانی نے اپنی مختلف کتابوں میں اس کو واضح کی, اور پہلی چیز وہ تھی کہ جو اب آغا روحانی کے انتقال کے بعد وہ مسئلہ ختم ہو گیا. کہاں سے دیکھیں, میں کہاں کلنگ لگا رہا ہوں. اب مسئلہ آ رہا ہے اس چیز کا جو ویسے حج میں حرام, ابھی بات حج کی ہو رہی ہے, وہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد پھر بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, تناسہ و تناسل, نکاح کرو نسل آگے بڑھو. مقصد نکاح پہ یہ بتایا گیا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ بعض شرائط کے ساتھ باپ کا مانا جاتا. وہ جو شرطیں بتائی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ نکاح یا صحیح معنوں میں شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہونے کے کم سے کم 6 مہینے کے بعد پیدا ہو. اگر تعلقات کے بعد 6 مہینے سے کم میں پیدا ہو گئے, وہ بچہ اس باپ کا نہیں. گرچہ یہاں عورت پہ کوئی الزام کوئی تہمت نہیں لگے, یہ تو خیر ایک طرف. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اقصائے حمل شرط زیادہ سے زیادہ کتنی مدت. تو آگاہ خوئی اور آگاہ عمیری کا مسئلہ تھا, 12 مہینے تک تعلقات قائم ہوئے, اس کے بعد 12 مہینے تک جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی شوہر کا یا اسی باپ کا. آگا روحانی نے کہا تھا 10 مہینے. تو اب جو ٹیلی فون آئے باہر سے, اس میں یہ کہا گیا کہ 10 مہینے بعد بچہ پیدا ہونا ایک عام سی بات. بہت سارے کیسز آ گئے, وہ گڑبڑ ہو گئے. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ 10 مہینے سے 1 دن کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ اس باپ کا نہیں. بیچ میں کہیں کوئی گناہ کوئی الزام کوئی تہمت کوئی شک کچھ نہیں, لیکن شرن یہ بچہ اس باپ کا نہیں. یہ ایک مسئلہ سامنے آیا. یہ آغا روحانی کا مسئلہ تھا. آغا سیستانی کا اس وقت تک فتویٰ آیا نہیں, یعنی وہ کتاب ان کی چھپی نہیں تھی جس میں یہ مسئلہ. تو میرا اس وقت ایک وعدہ بھی تھا کہ آغا سیستانی کا مسئلہ آئے گا تو بتا دیا جائے گا, لیکن اب جب آغا سیستانی کا مسئلہ آیا تو اس دوران آغا روحانی کا انتقال ہو گیا, اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آغا روحانی ہی سے تقریر شروع کی, باقی آغا روحانی پہ باقی رہنا اور کسی کے لیے نہیں. سب کے سب آغا روحانی سے بھی پہلے والے مرجے پہ چلے جائیں گے. تو آغا خوئی اور آغا خمینی اور خود آغا سیستانی کا بھی فتویٰ 1 سال, کہ 1 سال تک جو بچے ہوتے ہیں وہ باپ کے بچے مانے جائیں گے. اچھا یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ شریعت کے اندر اگر کبھی بچے وکسپ ہو جائیں, یہ بھی مسئلہ آیا تھا جو کافی الجھن والا بنا. پھر آغا سیستانی نے کتاب میں بھی یہ مسئلہ ملا دیا, اور دوسری ان کی ایک کتاب چھپی ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں, جدید مسائل, اس میں بھی یہ مسئلہ آ گیا. اصل کتاب میں بھی آ گیا جو فتووں کی کتاب, وہ یہ کہ اگر کبھی جیسے اسپتال میں غلطی سے بچے ادھر کے ادھر ہو گئے, پتا نہیں چلا کون سا بچہ کس کا, تو شریعت میں ایک طریقہ اس کا تھا کھولا. اسی طریقے سے اگر کبھی ایک عورت کی شادی ہوئی, اسے طلاق مل گئی, عدے کے بعد اس نے دوسرے شوہر سے شادی کر لی, اور پھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو پہلے دوسرے میں ذرا مکس اپ ہو گیا, ایسی اس کی مدت بن رہی ہے کہ پہلے کا بھی ہو سکتا ہے دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ آخری تعلقات سے 12 مہینے تک جو بچہ پیدا ہوا پہلے شوہر کا, اور 6 مہینے کے بعد جو ہو تو دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر بیچ میں یہ بچہ پیدا ہوا ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی, تو کوڑا اس میں بھی ایک کوڑا. ایک سوال اس وقت یہ آیا تھا, یہ میں نے خود اٹھایا تھا, جو باقی مراجے کا فتویٰ تھا وہ بتا بھی دیا, کہ کیا آج کل کے جو جدید ٹیسٹ خصوصاً یہ خون کا کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کے کسی کرکٹر کے بچے کا مسئلہ بھی بلٹ کے رہ گیا. کیا شرم اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یعنی اصول اسلام کا چلے گا کہ کوڑا ڈالا جائے گا. تو یہ آغا سیستانی کی کتاب ہے جدید مسائل مسئلہ نمبر 12. اس کے اندر 92 مسئلے نئے فتوے ہیں جو مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرنا ہے, اس کی وجہ بعد میں بتاتا ہوں. سوال نمبر 12 یہ ہے کہ جو جدید مسائل المستحدثات من المسائل الشرعیہ, مسائل شرعیہ میں سے جدید مسئلے. لفظ جدید بھی عربی کا لفظ, لیکن عربی میں جدید کو حدیث کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, حدیث معنی نہیں کی. ایک تو ہمارے یہاں قرآن حدیث ہے, حدیث. چنانچہ وہاں پہ اگر کبھی ہو کہ نیا مؤذن آیا ہے یا نئے کپڑے سلے گئے ہیں, لفظ حدیث آج بھی سعودی عرب میں, دبئی میں, ہر جگہ چلتا. مستحدثات یعنی جدید مسئلے شریعت سے. سوال لکھتے ہیں کہ آج کل سائنس کی ترقی کی وجہ سے باپ اور بیٹے کی معرفت کے لیے خون کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کس کا بچہ. اب اگر کسی شوہر اپنی بیوی پہ شبہ ہو جائے کہ اس کے تعلقات کسی اور سے بھی تھے, اور اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی, چنانچہ اس نے ٹیسٹ کرایا, اس ٹیسٹ سے پتا بھی چل گیا کہ بچہ کسی تیسرے کا ہے, یعنی دوسرے کا. اچھا, اور یہ بھی پتا ہے کہ سائنسی ٹیسٹ وہ ہے جس میں خطا نہیں ہوتی, غلطی نہیں ہوتی. اب اس صورت کیا اسلام کا وہ اصول چلے گا کہ الولد للفراش, جس کے گھر میں پیدا ہوا بچہ اس کا, یا یہ کہ سائنسی ثبوت کو یا سائنسی ٹیسٹ کو مان لیا جائے گا؟ عورت کا شوہر ہے یہ اسی کا مانا جائے, یہ بچہ. لیکن اگر علم حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ موجود, یقین حاصل کرنا, کوئی اور طریقے سے یقین آ سکتا ہے, چاہے وہ خون کا ٹیسٹ ہو اور غیر ہی یا کوئی اور, اوملا بے مقتضا علم, تو عمل کیا جائے گا اسی یقین کے مطابق. کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر کسی سائنٹیفک ٹیسٹ یقین آ رہا ہے کہ بچہ اس کا, تو یہ والا اصول شریعت نہیں چلے. یہ اصول شریعت وہاں پہ چلتا ہے جب کسی طریقے سے یقین نہ آئے کہ یہ بچہ کس کا, تب پھر اس اصول کے تحت یہ بچہ شوہر کا مانا جائے گا. چاہے شوہر کی نکاح میں یہ اس کا بچہ نہیں ہو سکتا, لیکن اسے لینا پڑے گا, قبول کرنا پڑے گا. تو اب کیا ہو گیا کہ شک میں یہ چلے گا, لیکن یقین میں یہ اصول نہیں چلے گا. اور یقین چاہے سائنس سے, خون کے ٹیسٹ سے ہو یا کسی اور طریقے سے. ہاں, یہ آخر میں کہنا ضروری کہ اگر کسی ٹیسٹ کے ذریعے سے یقین ہو گیا کہ بچہ شوہر کا نہیں, تب بھی اس سے بیوی کا زنا نہیں مانا جائے گا, اور اس پر زنا کی حد جاری نہیں ہوگی جب تک کہ شریعت کے چار گواہوں کے طریقے سے وہ ثابت نہ ہو. دو الگ الگ چیز, یہ مان لیا جائے گا بچہ اس پہلے شوہر کا نہیں ہے, لیکن حدود شریعت وہ سائنٹیفک ٹیسٹ کے ذریعے سے نہیں چلتی ہے, وہ وہی چار گواہ. البتہ یہ تو آغاز سیستانی نے اس کا جواب دیا. اگلا سوال بھی بہت اہم لیکن وہ بات کے لیے کہ اب اگلا سوال اس نے پوچھا کہ قتل وغیرہ میں انگلیوں کے نشانات یا مرنے والے کا خون قاتل کی جسم پر لگا ہے, اس سے اگر یقین ہو جائے کہ یہ قاتل, گواہ کوئی نہیں تو وہاں چلے گا سائنسی طریقہ کے نہیں؟ اس کا بھی ایک جواب انہوں نے دیا ہے لیکن وہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ, وہ اس سے ہٹ کر پہلے ہی تھے, 1400 سال سے ہمارے پاس ایک مسئلہ چل رہا, وہ بعد میں تفصیل آئے تو بہتر ہے خالی اشارہ کر. وہ یہ ہے کہ اگر حاکم شرف بغیر کسی گواہی کے کسی بات پہ یقین آ جائے, حاکم شرف تو عام آدمی کو نہیں, تو کیا وہ اپنے یقین پہ عمل کر سکتا ہے سزاؤں میں, یا سزاؤں کے لیے اس کو گواہ چاہیے؟ زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ حاکم اپنے یقین پر بھی عمل کر سکتا, تو اس کا جواب بھی تقریباً یہی نکلے گا. ابھی میں نے جواب پڑھا بھی نہیں ہے توجہ سے, جواب بھی یہی نکلے گا کہ اگر اس ٹیسٹ سے حاکم کو یقین آ گئے تو وہ تو ویسے ہی بغیر ٹیسٹ کے بھی اگر یقین آئے تو عمل ہو سکتا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ, لیکن پھر آنے سے ایک طرف رہی. یہ بات تو مکمل ہوئی آج وضو غسل اور تیمم کے حوالے سے. موقع کی مناسبت سے ایک مسئلہ اور بتا دیا جائے, اور وہ مسئلہ یہ ہے, یہ مسئلہ بھی اب جو میں بتا رہا ہوں یہ مسئلہ بھی ان مسئلوں میں سے ایک ہے کہ جس کے اندر دار و مدار فتوے پہ نہیں, دار و مدار یقین پر, بلکہ یقین بھی میں نے کچھ غلط کہا, بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسئلہ آج کل بہت پوچھا گیا حج کے حوالے سے. حج کا مسئلہ نہیں, آپ گھبرانا چاہیے کہ حج تو کسی طرح جان ہی نہیں چھوڑتا ہے, حج کے حوالے سے نہیں, حج کا مسئلہ نہیں, حج کے حوالے سے پوچھا گیا. اور لوگوں اس مسئلے پر دو مختلف جواب دے, اور بالکل تازہ تازہ بات, ایک آدمی نے میرا ہی نام لیا کہ ان سے پوچھ کے آیا, انہوں نے تو یہ کہا, اور دوسرے نے کہا میں بھی ان سے پوچھ کے آیا, انہوں نے تو یہ کہا. اب یہ مسئلہ بن گیا میرے لیے کہ میں کیا اس کو کس طرح حل کروں. سنیے, مسئلہ یہ بنا کہ پروویڈنٹ فنڈ, اس کی جو قسطیں آپ کی تنخواہ سے کٹتی رہتی ہیں اور کمپنی کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں, کیا ان قسطوں پر ہر سال کے آخر میں خمس دینا, یا جب آخر میں آپ کو ملے گا ملازمت مکمل کر کے یا نوکری چھوڑتے وقت, اس وقت خمس دینا؟ اور یہی حج کا بھی مسئلہ ہے کہ ہمارا پروویڈنٹ فنڈ اگر کمپنی کے پاس اتنا جمع ہے کہ اس سے حج ہو سکتا ہے تو ہم پر حج واجب ہو گیا یا نہیں؟ حج اس وقت واجب ہوگا جب نوکری ختم ہو اور ہمیں ہمارا فنڈ مل جائے. ایک صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ نہ آپ پر حج واجب ہے نہ خمس واجب. دوسرے صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ آپ پر خمس بھی واجب ہے اور آپ پر حج بھی واجب ہے, جس کی وجہ سے مسئلہ پیچیدہ تو بنا تھا. لیکن کیا سر اتنی سی بات تھی کہ اس کے اندر ایک جملہ اور تھا؟ نہیں, ایک جملہ اور تھا جس سے نظر انداز کر دیا گیا. ایک لفظ نظر انداز کیا گیا تو اس سے حج کا 45 منٹ کا مسئلہ مجھ کو بتانا پڑا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا احتیاط یہ ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں ڈرافٹ ہے, پورا جتنی بیویوں نے اب تک حج کیا سب اپنے حج کے بارے میں پریشان ہو, اور وہاں سے ایک لفظ یا ایک جملہ تھا وہ یہ تھا کہ پروویڈنٹ فنڈ کسے کہتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے, ہم دین کے طالب علم ہوں کہ بڑے بڑے علماء, نہ قوم ہمارے لیے کوئی پروویڈنٹ فنڈ رکھتی ہے, نہ کوئی گریجویٹی ہوتی ہے, نہ کوئی انشورنس ہوتی ہے, نہ کوئی گولڈن شیک ہینڈ ہوتا ہے. فاتح کریں کہ بھیک مانگیں کہ کسی طریقے سے گزارا کریں, قوم کیسے کوئی تعلق نہیں, نہ ابتدائی مرحلے میں نہ 25 سال کی سروس کے بعد ہے. تو یہ تو ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوتا, یہ ساری چیزیں یہ مستقبل کا تحفظ, یہ سب آپ لوگوں کا مسئلہ. اب ہوگا یہ کہ جب کوئی بھی مسئلہ پوچھے گا تو ہم اس سے یہی کہیں گے پروویڈنٹ فنڈ ہے کیا چیز, اس نے جو جواب دیا اس کے اعتبار سے ہم بھی جواب دیں گے. ہمیں یہ سوال جب ہم نے کیا تو اس کے دو مختلف جواب ملے, غالباً مختلف کمپنیوں کے قانون الگ, اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ حج ہو یا خمس, اس رقم پر واجب ہے کہ جو رقم جب چاہیں آپ نکلوا سکتے ہیں, جو آپ کے اختیار میں, جو آپ کے تصرف میں, آپ نہ نکلوائیں وہ الگ بات, لیکن ہر وہ رقم جس پہ آپ کو حق تصرف ہے وہ آپ کی رقم ہے, اس کے اوپر خمس بھی سال کے سال واجب ہے, اور اگر اتنی رقم ہو جائے تو حج بھی واجب ہے. اور ہر وہ رقم جو آپ کی لیکن آپ کو اس میں تصرف کا کوئی اختیار نہیں. آپ اسے استعمال ہے آپ یہ گارنٹیڈ ہے کہ آپ کو ملے لیکن ابھی نہیں مل رہی. تو وہ والی رقم پہ نہ ابھی خموش ہے نہ اس کی وجہ سے آج جب ملے جب ملے تو حج تو اسی سال ہو جائے گا اور خموش بھی ملنے کے ایک سال بعد ہو. ایسا بھی نہیں کہ فوراً خموش ہے جب مل گئی تب ایک سال بعد. اب ہم سوال کرتے ہیں لوگوں سے جو آ کے پوچھتے ہیں کہ پروویڈنٹ فنڈ جو آپ کا جمع آپ جب چاہیں سے نکلوا سکتے اگر آپ ابھی مانگے کمپنی دے دے گی. ایک صاحب نے کہا دے دے ہو سکتا ہے کہ ان کے قانون بھی نہ ہو لیکن ہم مانگے ریکویسٹ کریں تو دے دیتے ہیں. وہ لوگ بات چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ قانون کاغذ میں کچھ ہوتا ہے لیکن ڈیلنگ کچھ ہو رہی ہوتی ہے. ایسے آدمی نے کہا دے دیں گے تو ان کا جواب یہ ہے کہ جب مل سکتا ہے ہر وقت جب آپ جائیں تو اس کی وجہ سے حج بھی واجب ہے اس کی وجہ سے سال سال خمس بھی واجب. ایک صاحب سے یہی سوال پوچھا ہم نے انہوں نے کہا نہیں ہم مانگیں گے وہ نہیں دیں گے ان کا قانون یہ نہیں. زیادہ سے زیادہ وہ اس کے اگینسٹ لون دے سکتے نہیں لون نہیں اس کے اگینسٹ والی چیز کا مطلب وہ رقم آپ کی وہ جو لون ہے وہ آپ کی نہیں پروویڈنٹ فنڈ آپ کو نہیں دے رہے وہ رکھا ہوا ہے ایک طرح سے وہ رہے نہیں یا گروی ہے کہ اس کے بدلے میں لون مل رہا ہے. پھر یہ مانا جائے گا کہ آپ کی رقم پر آپ کو حق میں تصرف نہیں. تصرف یعنی استعمال جو رقم جو چیز انسان کے استعمال سے باہر ہو جائے اس کے اوپر کوئی خمس واجب نہیں ہے فی الفور نہ ہی کسی قسم کا. تو اب ہمیں خود چونکہ دو مختلف جواب ملے اور جوابات سے بھی اندازہ ہوا کہ اصل میں یہاں پہ عملاً پریکٹیکلی کوئی قانون نہیں. ہر ادارہ ہر کمپنی اپنے حساب سے چلتی کسی کو کوئی قباحت نہیں اپنے ملازموں کو دے سکتے کوئی بالکل اپنے قانون سے چل رہے ہیں یا حکومت کے جو قانون ہے اس کے حساب سے. تو دیکھیے پروویڈنٹ فنڈ کے دو مسئلے اب بنے. ہر وہ شخص جسے اس کی کمپنی سے یہ رقم مل سکتی چاہے ذرا درخواست کرنا پڑے گی لیکن رقم ملے گی لون نہیں ملے اور بہت دوڑ دھوپ بھی نہیں کرنا پڑے اگر مل تو جائے لیکن بہت دوڑ دھوپ کرے ادھر جائیے ادھر جائیے اس کو کنوینس کیجیے اس کو قائم کیجیے ڈائریکٹر کے پاس جائیے مالک کے پاس جائیے ایک طرح سے وہ پیچھا چھڑانے کے لیے یا رحم کھا کے دینے وہ نہیں چلے گا اس سے اپنی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچائے بغیر. اگر آپ کو اپنا پروویڈنٹ فنڈ جب چاہے مل سکتا یا پورا نہ صحیح اس کا ایک حصہ جب چاہے مل سکتا تو حج اور خمس کا مسئلہ آپ کے لیے ہر وقت. اور اگر قانون یہی ہے کہ نہیں ملے گا آپ چاہیں تو دوڑ دھوپ کر کے اور بہت زحمت میں اپنے آپ کو ڈال کے لے لیں لیکن ویسے نہیں ملے درخواست کرنا لیکن ویسے نہیں ملے گا. اس صورت کے اندر نہ اس کے اوپر حج ہے نہ اس کے اوپر خمس. اچھا یہی مسئلہ قرضے کا بھی آتا ہے. قرضہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا جو پیسے آپ نے دیے ہیں اس کو سال ہو گئے قرضہ واپس نہیں ملا. قرضہ اگر واپس نہیں ملا تو اب اس کی تین شکلیں ہیں. نمبر ایک اس لیے واپس نہیں ملا ہے کہ آپ نے دیتے وقت ہی سامنے والے کو یہ اجازت دے دی یا تو کئی سال کی بات تھی یا کاغذ جب دل چاہے دینا اس لیے وہ واپس نہیں دے رہا یعنی وہ گناہ نہیں کر رہا. آپ نے اس سے کہا تھا دس سال کے لیے دے رہا ہوں پانچ سال کے لیے دے رہا یا جب تمہارا دل چاہے وہ گناہ نہیں کر رہا اس لیے واپس نہیں کر رہا. لیکن آپ کے پاس بھی پیسہ نہیں اور آپ نہیں ڈال سکتے کوئی خمس نہیں کوئی حج نہیں اس قرضے کا. نمبر دو سامنے والے سے کوئی بات نہیں ہوئی مدت ختم ہو گئی اسے واپس کرنا چاہیے وہ غربت کی وجہ سے واپس نہیں کر رہا. یہ مطلب بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر آپ نے قرضہ دیا ہو سامنے والے کی ادائیگی کی پوزیشن نہ ہو اسے مانگنا بھی جائز نہیں. مانگنا جائز نہیں کا مطلب جا کے مانگے تو پھر جب وہ اس کی پوزیشن واضح ہو جائے کہ واقعی وہ غریب واقعی اس کی حیثیت نہیں تو دباؤ ڈالنا جائز نہیں اور نہ کوئی خمس ہے نہ کوئی حج. تیسرا یہ کہ اس کی حیثیت بھی ہے ٹائم بھی آ گیا وہ زبردستی کر رہا ہے کہ میں نہیں ہوں. اس صورت پہلی دو صورتوں میں تو آپ کی ذمہ داری ختم آپ پہ کوئی خمس نہیں ہے وہ بھی گناہ گار نہیں. البتہ جب کبھی وہ بعد میں دے گا تو خمس فوراً آ جائے گا اس کے اوپر اسی دن جس دن اس نے واپس کیا اور حج آ جائے گا جب واپس ملنے کے بعد اس سال جو حج کی تاریخیں ہیں اگر اس وقت تک یہ پیسہ رہے خمس تو فوراً آ جائے. حج کا دار و مدار ہے کہ جب پیسہ ملے اس کے بعد حج کی کوئی تاریخ آئے اس سے پہلے پہلے ختم کر لیا تو بات ختم آپ کا قرضہ آپ کا پیسہ جو واپس ملے. لیکن خمس میں یہ نہیں ہے کہ ختم کر لیا خمس تو جیسے ہی ملا اسی دن دینا. اب آئیے تیسری صورت بنتی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دے سکتا اور آپ نے اس کو کوئی مدت بھی نہیں دی یا جو دی ہے وہ پوری ہو گئی پھر بھی نہیں دے رہا. اس صورت میں آپ کے لیے اس سے مطالبہ کرنا واجب, اس کے لیے کسی ظالم پولیس سے مدد لینا بھی ضروری, اور کسی طریقے سے بھی اپنا قرضہ اس سے لینا. یہاں تک کہ تقاض ممکن ہو تو تقاض کر لیں, لیکن پہلی دو صورتوں میں یہ تینوں حرام. مطالبہ بھی نہیں کر سکتے تھے, کسی کی مدد سے بھی اس سے پیسے نہیں نکلوا سکتے تھے, تقاض بھی نہیں کر سکتے. کب؟ نمبر ایک, یا تو آپ نے دیا ہی وعدہ کر کے کہ جب چاہے دینا, یعنی جب وہ گناہ نہیں کر رہا خلاصہ ہی, یا اس کی حیثیت سے. تیسری صورت, مسئلہ وہی ہے مگر ذرا سا اس کے اندر اب آپ نے ذمہ داری آ, تیسری صورت میں بھی وہ پیسے نہیں دے رہا, لیکن اب وہ جو پیسے نہیں دے رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا, حیثیت بھی ہے اس کی اور کوئی مدت بھی نہیں, یا مدت ختم ہو گئی اور پھر بھی نہیں دے رہا. یہاں پر آپ کے لیے تین چیزیں واجب ہیں. نمبر ایک کہ آپ کو اس سے جھگڑا کرے اور لے لیں, خود دباؤ ڈالے. نمبر دو, اگر اپنے سے ممکن نہیں ہے کسی کی مدد لیں, چاہے آپ کو پتا ہو کہ وہ ظالم ہے. نمبر تین یہ ہے کہ تقاض, جتنی اس کی ویلیو, جتنا قرضہ وہ لے کے گیا, اس ویلیو کی اس کی کوئی چیز, کوئی رقم کہیں سے آپ کے ہاتھ آ جائے اس کو بتایا بغیر آپ رکھ. یہ تیسری چیز. اچھا, اب اتفاق سے پچھلے جمعے کو یا اس سے پچھلے جمعے کو, یہ دو ہی جمعے مجھے دبئی میں ملے تھے, جلد اخبار کے اندر آپ کے مسائل اور ان کا حل جو آتا, میں نہیں یہی مسئلہ اس میں بھی چپا. بعض مسئلے جب میں بتاتا ہوں تو کچھ مومنین کہتے ہیں کہ دیکھیے آج کل دشمنان اہل بیت بہت ہیں, ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ ہمارے مذہب کو بدنام کریں. پھر کہ حنفی کا بھی سیم مسئلہ, اور جب اخبار کے اندر یہ مسئلہ چھپا تھا دبئی میں نے پڑھا, اب وہ دو جمعے مجھے وہاں پہ ملے ہیں, ان میں سے کسی ایک جمعے کا یہ مسئلہ, ایک تو پرسوں کا جمعہ تھا اور ایک اس سے باقاعدہ یہ مسئلہ تھا. اگر آپ کے پاس پڑا ہو کہیں پہ تو رکھ لیجیے گا ریکارڈ کے طور پہ. اس میں یہی تھا کہ فلاں آدمی نے قرضہ لیا ہے واپس نہیں کرتا ہے, ہم اس کو بتائے بغیر کہیں سے نہیں. مسئلہ بھی یاد آ گیا سونار کا مسئلہ, کہ سونار تھا, لوگ آ کے ہم سے کام کرواتے ہیں پھر پیسے کم دیتے ہیں, یا جو بڑے بڑے کارخانے کام کراتے ہیں پیسے کھا لیتے ہیں, تو کیا ہمارے لیے اختیار کہ اس کی 10 تولے کی چیز آئی, ہم 8 تولے کا زیور بنائے, 2 تولے شروع سے ہی رکھ لیں کاٹ کے اس کو بتائے بغیر. واقعہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ریفرنس کے طور پہ کام آ سکتا ہے اگر کوئی کہے کہ آپ حضرات یہاں کی کیسی فکر, تو باقاعدہ اس کا جواب تھا بالکل جائے گا. جب آپ کو معلوم ہے کہ کام کرا کے وہ آپ کو اجرت نہیں دے گا یا کم دے گا, تو آپ پہلے سے ہی اس کے سونے کو کاٹ لیجیے. اس نے 10 تولے کی چیز بنوائی, آپ 9 کی بنا کے دے 1 تولہ بھائی, کیونکہ یہ مسئلہ معتبر روایتوں سے سب کے نزدیک ثابت ہے. البتہ میں سونار والے مسئلے کی بات نہیں کر رہا, اس میں ہمارے یہاں کچھ چرچے اور, لیکن یہاں جو مسئلہ کہ قرضہ نہیں دے رہا ہے اگر آپ کہیں اور سے, ان تینوں صورتوں میں آپ پر یہ واجب ہے. اور اگر ان تینوں سے کام نہیں چلے, ان تینوں سے کام چل گیا اور آپ کا پیسہ مل گیا, تو خمس بھی دیجیے اور حج پہ بھی جائیے, بشرط یہ کہ پیسہ ملنے کے بعد حج کی تاریخ آنے تک وہ پیسہ رہے. اور اگر ان تینوں سے بھی کام نہ چلا, تو اس کا بھی وہی کیس ہے جو شروع والے کا. آپ نے ظالم کی مدد دینا چاہیے, نہیں مل سکی مدد, تقاض کا موقع نہیں بن رہا, خود آپ اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتے, وہ آپ کا پیسہ اس کے اختیار میں ہے, چنانچہ آپ فی الحال نہ خمس ہے نہ حج. تو خلاصہ پروویڈنٹ فنڈ ہی کا نہیں, ہر وہ پیسہ جو آپ کا, ہر وہ چیز جو آپ کی مگر آپ کے تصرف سے باہر, قبضہ ہے کسی کا, اس کے اوپر ناجائز, ناجائز یا جائز کوئی بھی صورت حال, لیکن آپ کے اختیار سے اس وقت باہر. اچھا, ایک بات میں بتا دوں, یہ مسئلہ فرضے کا ہے آریے کا نہیں, یہ مسئلہ فرضے کا ہے آریے کا نہیں. ایک چیز ہوتی ہے قرضہ, ایک چیز ہوتی ہے آریہ. اب انگریزی میں تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنے لفظ ہیں, انگریزی آپ بہتر جانتے ہیں. لون ہے, ایک بورو کرنا, لون کے لیے چلے گا, بورو کے لیے نہیں چلے گا. اس کے اندر چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, پھر بھی آپ کو اس کا خمس بھی دینا, اس کا حج, اس سے حج بھی کرنا, فرق کیا ہے دونوں میں؟ قرضے اور آریے کے اندر سن لیجئے, جو قرضہ آپ کا کسی کے پاس یا آپ کی چیز کسی کے ناجائز قبضے میں اور آپ نہیں نکلوا سکتے, نہ خمس ہے نہ اس کے اوپر آپ پر حج. لیکن اگر آپ نے آریتن کوئی چیز کسی کو دی, چاہے اس میں آپ نے اس سے کہہ بھی دیا کہ 10 سال تک مجھے نہیں واپس کر, پھر بھی اس کا خمس بھی آپ کو دینا ہے اور اس سے حج بھی آپ کو بنا. قرضہ کہتے ہیں کوئی رقم کسی کو اس طرح دینا کہ وہ استعمال کر کے ختم کرے اور لوٹائے وہ اپنی رقم. قرضے میں ہمیشہ یہ شرط کہ قرضہ ہمیشہ اس چیز کا ہے جو سامنے والا ختم کرے گا اور واپس اپنی طرف سے کرے گا. چنانچہ آپ نے کسی کو 10,000 دیے, یہ 10,000 ختم کرے گا, جو نئے نوٹ وہ کمائے گا یا اس کے پاس آئیں گے وہ دے گا. اب اگر کسی وجہ سے وہ گڈی خرچ نہ ہو اسی طرح رکھی رہے اور وہ آپ کو واپس کر دے تب بھی وہ قرضہ ہی پھیلائے یعنی بالفاظ دیگر اگر وہ نوٹ اسی طرح بھی رکھے رہے تب بھی واپسی میں اس کو حق ہے اسے بدل کے دوسرے نوٹ دے دو ایسا بھی ہوتا ہے کسی نے کسی کام کے لیے قرضہ لیا اس کو ضرورت نہیں اس نے کہا یہ واپس کرتا ہوں یہ مانا یہی جائے گا کہ آپ کا پیسہ نہیں ملا وہ ختم ہو یہ نیا پیسہ دے گا چنانچہ ہو سکتا ہے آپ نے ہزار ہزار کے نوٹ دیے واپسی میں 500 کے کرنا چاہیے اور بورو یا آریہ اس کا نام نہیں وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے دی سامنے والا استعمال کے بعد بیائے نہیں وہی چیز واپس کرے اسے بدلنے کا تبدیل کرنے کا حق نہیں جیسے ہم نے کسی کو پڑھنے کے لیے کتاب دی ہے وہ یہی کتاب واپس کرے اس کے بعد ضائع ہو گئی کھو گئی وہ پھر ایک الگ مسئلہ لیکن جھڑن اس کے لیے یہی واجب عورت نے زیور کسی کو دیا شادی میں پہن کے جانا واپسی میں یہی اس کا زیور اس کو واپس کرنا پڑے گا ہم نے رہنے کے لیے فلیٹ دیا کہ ہمارا ایک فلیٹ ہے دوسرا فلیٹ مل گیا ہم کو ہم نے کسی رشتے دار سے کہا پڑی دو سال تک وہ رہے پھر وہ وہی واپس کریں گے اس کے برابر اس جیسا دوسرا خریدتے نہیں دے سکتے تو آئیے کے اندر عین مال محفوظ رہتا ہے خالی استعمال دوسرا کرتا اسی وجہ سے آئیے اگر آپ نے فلیٹ بنایا اور کسی کو دے دیا استعمال کے لیے دو سال گزر گئے خمس بھی دینا ہے حج بھی آپ کو ادا کرنا وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ مانا اور قرضہ اگر آپ نے 5 لاکھ کسی کو دیا ویسے ہی پھر نوٹ کی شکل جو ختم ہونے والی چیز ہے وہ نہ خون صاحب پر ہے نہ حج آپ پر ہے ایک آخری بات یہاں پہ اور سن لیجیے اس لیے کہ درس کا وقت آج کل سرکاری طور پر 1 گھنٹہ ہے غیر سرکاری 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ چل رہا اچھا تو اب یہ آخری ایک آدھ مسئلہ اس کے حوالے سے سن لیجیے حج میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اور آتا دیکھیے حکومت میں آپ نے کیا سنا حکومت میں آپ نے سنا جو قرضہ آپ نے دیا وہ اگر آپ کو واپس نہیں مل رہا چاہے وہ حرام کر کے روک رہا ہے یا جائز طریقے سے آپ کی ذمہ داری پر نہ قومت ہے آپ پر فی الحال نہ حج لیکن ایک آخری چیز اس میں اور سنی ہاں حج کے حوالے سے ایک چیز اور آتی ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں اپنا قرضہ بیچ سکتے ایک رقم آپ نے کسی کو دی ہے وہ واپس نہیں کر رہا چاہے حلال طریقے سے روکے بیٹھا ہے چاہے حرام طریقے سے بیچارے کی حیثیت نہیں یا مدت پوری نہیں ہوئی تو حکومت کا چیپٹر تو کلوز ہے حج کا چیپٹر بھی کلوز ہے لیکن حج میں ایک بات اور کہ اگر آپ اپنا قرضہ مارکیٹ میں بیچ سکتے تو قرضہ بیچنا یہ ایک شریعت کی ایک اصطلاح بے خود دین اپنے دین کی بے کرنا مکان بیچتے ہیں لوگ کپڑا بیچتے ہیں زیور بیچتے ہیں قرضہ بیچنا یہ بھی ایک چیز قرضہ بیچنا اگر آپ اپنا قرضہ مارکیٹ میں بیچ سکتے تو پھر واجب ہے بیچی اور حج پہ جائیے اچھا اب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ قرضہ آپ نے کسی کو 2 لاکھ دیا قرضہ بیچنا کسی کہتے سارے ماشاءاللہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھائے مسئلہ مکمل کرنے کی حد تک واضح کر دوں 2 لاکھ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے وہ اس وقت نہیں دے رہا یا نہیں دے پا رہا ایک پارٹی آئی اس نے کہا اچھا آپ ہم سے 1,90,000 دے دیجیے اور یہ قرضہ ہمیں دے دیجیے ہم اس سے لے لیں گے اگر وہ ظلم سے روک کے بیٹھا ہے پارٹی نے کہا ہم لے لیں گے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور اگر وہ بیچارہ مجبور ہم نے پارٹی سے کہا دیکھیے آپ ظلم نہیں کر سکتے اس نے کہا ظلم نہیں 5 سال بعد دیکھا نا 1,90,000 ہم سے ابھی لے لیجیے ہم 5 سال بعد اس سے 2 لاکھ لے لیں ٹھیک یہ اگر ممکن اب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر 2 لاکھ کا قرضہ آپ کا ہے تو کوئی آدمی 2 لاکھ یا اس سے زیادہ پہ نہیں خریدے گا کم پر ہی خریدے گا ہو سکتا ہے کسی مسئلہ سے کوئی زیادہ بھی خریدنا چاہے کبھی بلیک وائٹ منی کا مسئلہ یہ ہمارا کنسرن نہیں جتنے کام نے قرضہ دیا اس سے زیادہ پہ کوئی خرید رہا ہے اسی سے خرید رہا ہے اس سے کم پہ خرید رہا ہے ہم پر اس کا بیچنا واجب ہم پر واجب ہے کہ اسے بیچ اور صرف ایک شرط آتی کہ اگر اتنی کم قیمت پہ کوئی خرید رہا ہے یا ہمیں نقصان ہی نقصان ویسے بھی 2 لاکھ ہم نے دیے 1,90,000 مل رہے ہیں 10,000 کا تو نقصان ہے لیکن یہ قابل برداشت 2 لاکھ کا قرضہ ہے 5 سال بعد ملے گا ایک آدمی نے کا 50,000 کا بیچ دو اب حج کی وجہ سے نقصان اٹھانا واجب نہیں منافق حج کے شروع میں مسئلہ ہے اجحاف اگر ہو تو واجب نہیں ہاں ایک دوسری صورت کہ آپ کو فوری ضرورت اپنے کسی کام کے لیے 2 لاکھ کے بدلے آپ 10,000 بھی لینے کو تیار وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے لیکن حج کی وجہ سے اتنا نقصان آپ کے لیے واجب نہیں ہاں تھوڑا بہت نقصان واجب 2 لاکھ کی چیزیں 1,90,000 کی بکے گی بیچیے اور یہ خود اسلام میں اپنی جگہ ایک مسئلہ ہو گیا سود سے بچنے کا ایک طریقہ کہ کسی کو 5 لاکھ دیجیے اور 4.5 لاکھ کا کوئی قرضہ آپ سے لے لے اس سے 50,000 اس کا پروفٹ ہو جائے گا وہ اس کے لیے بالکل جائز پاکستان میں ایک اسکیم کسی کمپنی کی طرف سے ایسی بھی آئی تھی غالباً بارمیڈل، کہ 100 روپے کا بانڈ ہے وہ آپ اس وقت 90 روپے یا 80 روپے کو قیمت تھی اور اس کے بعد 5 سال بعد آپ کو 100 روپے دیں گے، وہ تو مسلمان سود رہی یہ کم قیمت پر لیجیے 5 سال کے بعد آپ کو زیادہ ملے گی، لیکن کیونکہ قرضہ بیچنا حج میں ایک مسئلہ آ جاتا، حمص میں نہیں، حمص میں آپ نے سنا جو بیچارہ اپنی مجبوری کی وجہ سے رقم واپس نہیں دے رہا آپ اسے مانگ بھی نہیں سکتے، اور یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے یہ بھی واجب نہیں ہے کہ مارکیٹ میں یہ کسی کو بیچیے اور جو کیش ملے اس کو حمص دیے، لیکن حج میں ایک نئی شکار ہے کہ اگر وہ مجبوری سے واپس نہیں کر رہا تو کوشش کرے کہ اچھا یہ لون کوئی اور خرید لے، اور اگر کوئی خریدنے کو تیار ہے تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے تو نقصان برداشت کیجیے اور حج پہ جائیے، ہاں کوئی لون بھی نہ خریدے تب پھر حج کا مسئلہ اور حمص کا مسئلہ ایک ہو گیا کہ ذمہ داری ختم، اور یہ مسئلہ خالی قرضے کا نہیں چیزوں کا بھی، ہماری زمین پہ یا فلیٹ پہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھا خالی نہیں کرتا، اس صورت کے اندر حمص نہیں، حج ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی حالت میں اس کو خریدنے کو تیار ہو کہ آپ ہمیں بیچ دیجیے ہم جانے اور وہ جانے، لمبا حالانکہ وہ کم ہی پیسے دے گا لیکن زیادہ بھی دے برابر بھی دے کم بھی، حج کے لیے آپ کا واجب ہے کہ آپ بیچیے اور چلے جائیں، سنا پروویڈنٹ فنڈ میں بھی ہے کہ اگر پی ایف ایسا ہے کہ مل نہیں سکتا کمپنی سے قانون کے حساب سے، لیکن کوئی آدمی مارکیٹ میں موجود ہے جو کہہ رہا اپنا پروویڈنٹ فنڈ مجھے بیچ دیں میں آپ کو 10,000 کم دوں گا لے لوں گا پھر میں جانوں کمپنی جانے، تو حج کی وجہ سے یہ واجب ہو جائے گا، حمص میں نہیں، حمص میں ہی مسئلہ، حمص میں مل رہا ہے تو حمص دیجیے نہیں مل رہا ختم بات، حج میں ہے مل رہا ہے تو حج نہیں مل رہا ہے لیکن کوئی تھرڈ پارٹی اسے خریدنے کو تیار ہے اس کے ہاتھ بیچیے اور حج پہ جائے، اور وہ بھی نہ ملے تھرڈ پارٹی تب جا کر یہ حکم ہے کہ حج اور حمص کا مسئلہ ایک ہو جائے۔ اچھا اب یہ جو اتنی ساری باتیں ہو گئی وہ فقط کسی ایک جملے کی وجہ سے کہ میرا نام لے کر بیک وقت آدمیوں نے کہا کہ پروویڈنٹ فنڈ کے الگ الگ مسئلے بتائے گئے، آج کی ہماری گفتگو تقریباً 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کی ہو گئی، اور اب ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ ہمارے نومبر کے دوسرے اتوار کو جو 9 نومبر علامہ اقبال کا یوم پیدائش بھی ہے اور ہمارا درس نمبر 602 اکتوبر کے باقی اتوار اور نومبر کا پہلا اتوار، اکتوبر میں ابھی 2 اتوار باقی ہیں، نومبر کا شروع ہی کا اتوار، 3 اتوار ناغا ہے، اور اتنا میں اکثر آج بھی میرا ارادہ تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے ارادے اکثر ٹوٹتے رہتے ہیں، آغاز سیستانی کے مسائل جدیدہ پر مشتمل 3 کتابیں آئی ہیں، ایک تو خالی حج کے مسائل کے بارے میں ہے یہ آپ کے لیے تو بیکار ہے لیکن اس کا ایک مسئلہ بہت اہم ہے، میں اس کو لایا تھا وہ مسئلہ پڑھوں گا لیکن موقع نہ ملا، ایک حج کا مسئلہ اور اس مسئلے میں یہ چیز آئی، مجھے یہ موضوع چھیڑنا نہیں تھا لیکن جب بعض اوقات لوگ اس مسئلے کو اتنا اچھال کر غلط فہمیاں پیدا کر رہے کہ مراجے تک کی توہین کی جا رہی ہے تو مجبوراً مجھے کچھ کہنا پڑ رہا، اور وہ مسئلہ یہ کہ کیا کسی مرجے یا مشتہد کا حکم اگر آ جائے تو دوسرا مرجے اس کی مخالفت کیا نہیں کر سکتا اور کیا وہ اس حکم کو توڑ نہیں سکتا، اتنا 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 یہ مسئلہ مشہور کیا گیا کہ جس کی بنا پہ بعض مراجے کی توہین کی گئی کہ جی حکم آ گیا یہ مرجے تھے ان کو بھی ماننا واجب تھا انہوں نے کیسے نہیں مانا، تو بہت ہی علمی انداز میں یہ اصل مسئلہ ہے کیا وہ مجھے بیان کرنا تھا، اور یہ تقریباً 25 منٹ کا مسئلہ، اس کے اندر آغائے سیستانی سے آغائے کوئی کے ایک مسئلے کی غلطی پوچھی گئی، وہ حج کا ایک مسئلہ تھا کہ جس میں پوچھا گیا کہ آغائے کوئی نے جو غلط فتویٰ دیا اور آپ بھی ایک مرضی ہے دوسرے بھی مرضی ہے اس کو آپ توڑ سکتے کہ نہیں توڑ سکتے، اس مسئلے تقلید کی بات نہیں تقلید سے کہ ہم تقلید انہیں کی کریں، یہ مسئلے میں آغائے کوئی کی غلطی ثابت ہو گئی تو کیا اس میں بھی انہیں پہ رہیں گے، بہت دلچسپ سوال ہے جواب ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سال کے شروع کے درس میں کہا تھا کہ یہ سننے میں بھی مزہ آتا ہے لیکن آج نہیں بلکہ 9 نومبر کو، اس کے علاوہ آغاز سیستانی کی یہ کتاب ہے جس میں 92 مسائل ہیں، سارے مسئلے آپ کے لیے نئے تو نہیں لیکن یہ وہ مسئلے ہیں کہ جو ان کی اردو تفسیر مسائل بلکہ بعض تو عربی کتابوں میں بھی نہیں، اس سے یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ اس کا اردو ترجمہ میں عوام تک پہنچاؤں، لکھنے لکھانے کے بارے میں بہت ہی کمزور اور بہت ہی کچا ہوں، یہاں تک کہ اگر آپ مجھے کوئی تحفہ دے کے اس کی رسید لکھوانا چاہیں وہ بھی میں نہیں لکھ پاتا ہوں، اتنا میں کمزور ہوں، اور یہ میں نے معذرت کر لی، تو خواہش یہ ظاہر کی کہ کم از کم درد کی صورت میں ہی یہ مسائل لوگوں کے سامنے آ جائیں. تو اب میں نے ان سے یہی کہا کہ جو میرے درد ہیں وہ آغا سیستانی کے مقلد اس میں ان معنوں میں بہت کم, جن کو ڈائریکٹ عمل کرنا پڑے. تو میں تو اپنے حساب سے چلوں گا کہ یہ سارے مسائل میں آغا خوئی اور امام خمینی کا فتویٰ بھی جہاں جہاں مل گیا وہ بھی میں بتاتا جاؤں گا. اس کو قبول کر لیا گیا تو یہ بھی نومبر کے 3-4 درد, یہ کتاب جدید مسائل میں فتاوی خوئی اور خمینی رضوان اللہ علیہما ان کے ساتھ ہی آپ کے سامنے آئے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ تیسری کتاب آغا سیستانی کی چھپی ہے, وہ بھی بہت پرانی ہو گئی ہے, اور میں نے اکثر زائرین سے جو یہاں بھی ہوں گے درخواست بھی کی تھی, کوئی لا کے نہیں دے سکا مجھے, کسی طرح سے دوڑ دھوپ کر کے مجھے خود ہی حاصل کرنا پڑی الفتاوی المیسرہ. اس کے بارے میں بھی یہی خواہش ظاہر کی گئی ہے, لیکن اسے میں نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ کتاب تو واقعا ترجمہ ہونا چاہیے. انگریزی ترجمہ اس کا ہو گیا ہے, اگلے مہینے چھپ کے مارکیٹ میں آ رہا ہے. آپ میں سے جن کی انگریزی اچھی ہے ضرور اس کو پڑھیے گا, اور واقعا اردو میں بھی بہترین کتاب ہے. وہی مانا کہ بہت سارے اس کے اندر پوری فقہ کا خلاصہ نکالا گیا ہے کہانی کی شکل, باپ اور بیٹے کی کہانی. پچھلے سال ہمارا ایک درس, ایک بالکل اتفاق کی بات کہ سید ابن طاووس اپنے ہر اس بیٹے کو جو بالغ ہوتا تھا ایک جشن بناتے تھے کہ آج تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اللہ برایا تم سے بات کر رہا, میں بیچ سے نکل رہا ہوں. جب تک بچہ نابالغ ہے اللہ ساری بات اس کے ولی سے کرتا, اب یہ کہ نہیں تم بڑے ہو گئے, اب لوگ خود ہی ٹیلی فون سنبھالو اور اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو. یہ ایک مفہوم آغا سیستانی کے مسائل کی کتاب اسی انداز سے لکھی ہے کہ بیٹا جس دن بالغ ہوا باپ نے بٹھا کے اس کو سمجھائی ہے, تو بڑے اچھے انداز دلچسپ انداز. توضیع المسائل وغیرہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, بگی مانا یہ توضیع سمجھنے کے لیے پہلے سے آپ کے پاس معلومات ہونا چاہیے. یہ تو سمجھیے کہ آپ کا بچہ بالغ ہوا, آپ اس کو کہانی پڑھائیے اور تقریباً فقہ کے سارے مسائل اس میں آ جاتے ہیں, جدید مسائل شامل کر کے. بہرحال اگر اس کا اردو ترجمہ ممکن نہ ہوا, میں نے خواہش ظاہر کی تھی انہی افراد سے یعنی آغا سیستانی کے دفتر سے متعلق کہ آپ اس کا ترجمہ ہی کروائیے, یہ 10 ورس کے انداز کی ہے نہیں, لیکن اگر اس پہ عمل نہ ہوا تو اس درس میں بھی یہ کتاب آ جائے گی کہانی کے انداز میں, اور وہی اپنا طریقہ برقرار رکھتے ہوئے کہ آغا خوئی اور خمینی کے مسائل ملا کر تاکہ سب کے لیے مفید. یہ مجھے اس لیے اعلان کرنا پڑا کہ ماہ ستمبر کے آخری درس میں یہ اعلان ہوا کہ دو درس میں متفرق مسئلے آنے کے بعد پھر ہم اپنا چیپٹر شروع سے اپنا ٹاپک شروع کر رہے ہیں, لیکن بیچ میں یہ دو چیزیں ایسی نکل آئی کہ جس کی بنا پر اس سال کے سارے درس, البتہ وہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو بہت کم تھیں, خصوصاً فتاوی المیسرہ اگر میں اسے پڑھنے کے قابل ہوا. ابھی بھی میری خواہش ہے دو مہینے تو میرے پاس پورے اکتوبر اور نومبر جس میں جدید مسائل آئیں گے کہ میں کسی طرح قائل کر لوں کہ اس کا ترجمہ چھپ جائے, ورنہ یہ کتاب آپ یہاں سن لیجیے گا. ویسے بھی ہماری تقریروں اور دروس میں سوائے خواب و کہانیوں کے ہوتا ہی کیا ہے, صرف کسی کہانی صحیح. اور اس کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پہلے ہی سے میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ آج جب لوگوں کو پتا چلا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں تو لوگوں نے کہا ہماری خدمت کیوں نہ کریں آپ. چنانچہ مزید 3 پروگرام ابھی میرے ہیں جو کراچی کے مدیر سے لے کے آخری سرے انجولی تک کے ہیں. میں آج آپ سے جلدی اجازت چاہتا ہوں. 9 نومبر کے اتوار سے انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ کچھ سیٹنگ کر کے پروگرام شروع کیا جائے گا, کیونکہ ابھی اس سال شوال ذی قعدہ اور ذی الحج کے درس بھی ہونے کی بنا پر ہمیں وہ جلدی نہیں ہے کہ رجب قریب آ رہا اور شعبان قریب آ رہا. آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ جن کا کوئی بہت ہی اہم خاص مسئلہ, باقی لوگ نہ صرف یہ کہ اجازت دیں مجھے بلکہ ذہن میں رکھیں کہ آج رات نائٹ کورس سے میں کراچی سے پنجاب جا رہا ہوں, چنانچہ ملاقات وغیرہ کے وقت کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ابھی سے معذرت کو بول کر رہے ہیں. جاتے جاتے درود بھیجتے جائے محمد.